بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. اور جادو کے باب پر بات ہو رہی تھی پچھلے درس میں، اور ہم پہنچے تھے اس عظیم حدیث تک. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک عظیم حدیث ہے، بہت سارے پیغام ہیں، اور اس کے لیے ایک خاص درس ہونا ضروری ہے، یہ خاص وقت دینا ضروری ہے، ورنہ اس حدیث کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو آج کے درس کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اجتنبوا السبع الموبقات، سات مہلک کاموں سے بچ کر رہو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ہن، وہ سات کام کون سے ہیں؟ قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشرک باللہ، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. والسحر، نمبر دو، اور جادو کرنا. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نمبر تین، اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرنا. واکل الربا، نمبر چار، سود کھانا. واکل مال الیتیم، نمبر پانچ، یتیموں کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف، نمبر چھ، کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، میدان جنگ سے، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نمبر سات، پاک دامن اور عفت ماب اہل ایمان مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ حدیث ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، منع کرتے ہیں، اجتناب کا حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو اور ساری کی ساری امت کو کہ خبردار، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو، ترک کر دو سات ایسی ہلاک کرنے والی چیزوں کو جو ایک انسان کو ضرور ہلاک کر دیتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے یا ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگاہ ضرور کرتے ہیں. اجتناب، اجتنبو جو کا لفظ جو ہے الفاظ پہ ذرا غور کریں، اجتنبو، اجتناب کا مطلب ہے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو. اجتناب کے لفظ میں حرام کے لفظ کے ساتھ ساتھ اور بھی معنی موجود ہے. یعنی تم پر حرام ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے نا، لیکن اجتناب کے لفظ میں وہ معنی ہے جو حرام کے معنی میں نہیں ہے. اجتناب کا مطلب ہے حرام پلس سم تھنگ، کچھ اور چیز. اجتناب کا مطلب ہے یہ حرام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قریب بھی نہ جانا، اور ہر اس چیز کو چھوڑنا یا ہر اس چیز سے دور رہنا جو تمہیں ان حرام چیزوں کے یا ان ہلاک کرنے والی چیزوں کے قریب لے جائے، تو یہ اجتناب ہے. پھر فرمایا السبع، سات، سات ہلاک کر دینے والی چیزیں. تو کیا ہلاک کر دینے والی چیزیں صرف سات ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے؟ کیا نبی کو گالی دینا نعوذ باللہ ہلاک کر دینے والا عمل نہیں ہے؟ تو یہاں پر تو ذکر نہیں ہے نبی کی گالی دینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یا نعوذ باللہ دین کو گالی دینا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، یہ سارے کے سارے ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر ذکر نہیں ہے. تو پھر سبع کا فائدہ کیا ہے؟ سبع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ نمبر ایک، کہ آسانی سے یاد ہو جائے. آپ جب کسی چیز کو ایک نمبر میں محدود کر دیتے ہیں تو سننے والے کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات. نمبر دو، اس کا مطلب یہ ہے من المہلکات، سبعن من المہلکات، یعنی سات جو ہلاک کر دینے والے چیزیں ہیں، بہت سارے ان میں سے یہ سات ہیں. یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس طریقے سے. نمبر تین، یہ سات وہ مہلک چیزیں ہیں جن میں اکثر لوگ پھسلتے ہیں اور ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اکثر لوگ نبی کو گالی دینے والے کتنی ہیں؟ اکثر لوگ ہیں. قرآن کی حرمتی کرنے والے بچے بھی جانتے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جادو سب لوگ جانتے کہ جائز نہیں ہے. شرک آج امت کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے والی امت کو دیکھیں، سب سے زیادہ گناہ کون سا ہو رہا ہے امت میں؟ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کا سب زیادہ ارتکاب کیا جائے گا، اس لیے سات کو محصور کر دیا ہے. اور یہاں پر فائدے کے لیے بھی یاد رکھیں، عربی زبان میں جب عدد یا نمبر کا استعمال ہوتا ہے تو وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. نمبر ایک، وہی عدد محصور اور مقصود ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ یا کم نہیں. اس کی مثال میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفارۃ الیمین، قسم کے کفارے میں اسے قسم کھاتا ہے پھر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے. کیا کفارہ ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. نو مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوتا ہے، تو دس کا مطلب دس ہے. عدد جو محصور ہے وہی ہے، مقصود ہے، اس لیے استعمال ہوا ہے. اور دوسرے قسم کے نمبر جو استعمال ہوتے ہیں شریعت کے الفاظ میں، وہ اہمیت کے لیے ہوتے ہیں، محصور مقصود نہیں ہوتے. یعنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نمبر ایک تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے، نمبر دو زیادہ تر ان کا ارتکاب ہوتا ہے اور لوگ اسے غافل ہوتے ہیں. تو یہ سات کس قسم میں ہے؟ پہلی یا دوسری؟ دوسری قسم میں ہے. موبقات، ہلاک کر دینے والی، جو انسان جو چیز بھی ہلاک کرے وہ موبقہ ہے. اور عربی زبان میں ہلاکا ہلاکن استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن موبق وہ ہلاکت ہے جو شدید قسم کی ہلاکت ہو، یعنی ہلاکت کی شدت جس میں بہت زیادہ تکلیف ہو، تکلیف دہ ہلاکت. ایک روایت میں آیا ہے قیلا ما ہن یا رسول اللہ، ایک اس میں قالو ہے، اس مسلم کی روایت میں قیلا، تو قیل مطلب ہے کسی نے عرض کی، اور کسی کون ہے؟ مجہول ہے، اور جہالت اس جگہ پر بے معنی ہے، بے اثر ہے. عام طور پہ سند میں جہالت ہے تو مشکل پیدا ہوتی ہے، اگر صحابی ہے تو صحابی کی جہالت کا کوئی اثر نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں فقات العدول ہیں. اگر صحابے کے علاوہ ہے تو کون ہے جاننا ضروری ہے، نہیں پتہ چلا تو ضعیف روایت ہے. لیکن اگر قیل جیسے یہاں پہ ہے، کہا گیا، عرض کی گئی، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ، تو یہاں پر اس کا کوئی اثر. کیوں؟ کیونکہ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، عرض کرنے والا صحابی ہے نا، تو اس لیے یہاں پر جہالت کا کوئی اثر نہیں. قالو انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے جو موجود تھے، یا قیل کسی نے سوال کیا کون ہے، اس سے کوئی حدیث میں فرق پڑتا ہے کون ہے؟ نہیں فرق پڑتا. ما ہن، ما کون سی ہے یہ؟ ما اسے موصول ہے، اس بارک ہے، استفامیہ ہے. ما ہن کون سی ہے یہ سات مہلک چیزیں، تو سوال کیا جا رہا ہے. تو ما جو ہے صرف اسے موصول نہیں ہوتا جو ہم نے پڑھا ہے، ما استفام کے لیے بھی سوالیہ ما بھی ہوتی ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں. ہن، ہن کیا ہے، کون بتائے گا؟ ہن اسم ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہے، کون سا؟ تینوں میں سے ایک کا نام تو بتائیں. ضمیر ہے، غائب ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے. مفرد مثنى جمع؟ جمع ہے. کیسے ہے؟ اسم ہے، ضمیر ہے، غائب ہے، مؤنث ہے، جمع کے لیے. تو ہن ایک لفظ ہے، اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علم ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. عربی گرامر کے درس میں جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، تو جب ہن کا لفظ آپ دیکھیں تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضمیر ہے، غائب ہے، مؤنث ہے، دو سے زیادہ کے لیے، جمع کے لیے. تو یہ ساتھ ہیں مہلک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ مہلک ہے، الشرک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. شرک ایک ایسا ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے. شرک کی معافی توبہ سے ہو سکتی ہے، بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شرک اس امت کی ذلت کا سب سے بڑی وجہ ہے، اور جب بھی شرک کسی امت میں آیا اس امت کا زوال شروع ہو گیا. جب تک کہ شرک مٹتا نہیں ہے ذلت ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ ہلاکت کے دلدل میں غرق ہوتے ہوتے امت غرق ہو چکی تھی، یاد رکھیں امت غرق ہو چکی تھی. اور سب سے پہلی امت جس میں شرک آیا تھا نوح علیہ السلام کی امت تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا. 950 سال صرف اس شرک سے روکنے کی تعلیمات دی گئی پوری قوم کو. میرے بھائی 950 گھنٹے نہیں، دن نہیں، مہینے نہیں، 950 سال، تاکہ یہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں، ہلاکت سے بچ جائیں. نبی وہ دیکھ رہا تھا جو یہ جاہل لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. نبی کو علم تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے تعلیمات کے خلاف عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ناکام بنا رہا ہے اور ہلاکت کی طرف چل رہا ہے. جب تک کہ یہ وہ سب سے بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہے شرک. جب یہ شرک اس امت سے نہ دور ہوا اور 950 سال کی تعلیمات کے باوجود بھی وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فنا کر دیا. صرف ان کو نہیں، شرک کی نحوست کی وجہ سے اس پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ڈبو دیا. درند اور پرند بھی نہ رہے، الا وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. تو جب بھی شرک کسی امت میں آیا، کسی قوم میں آیا، وہ امت ہلاک ہوئی اور ذلیل ہوئی. عمر بھائی، ہلاکت کا مطلب یہ نہیں کہ مر جائیں، مٹ جائیں. یہ ہلاکت کی ایک وجہ ہے، یہ ایک صورت ہے. سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ زندہ بھی رہیں لیکن ذلت کی زندگی گزارے. نہیں، مر گئے تو جان چھوٹ گئی نا، لیکن یہ کون سی زندگی ہے کہ پوری امت کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. آج ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. کیوں مسلمان کی آج پہچان نہیں ہے؟ آج ہم اس ذلیل کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اجتنب السبع الموبقات، ہم سنتے ہیں، کبھی سمجھا بھی ہے کہ سب سے بڑی کون سی وجہ ہے جو کسی شخص کو بھی اور کسی معاشرے کو بھی اور کسی امت کو بھی ہلاک کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہے شرک. اور یاد رکھیں، کامیابی چاہتے ہیں اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ چاہتے ہیں، یہ خوف اور ڈر اور ذلت کی جو زندگی، اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے وعدہ کرے اور وہ شخص جس نے وعدہ کیا ہے سچا ہو، تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں کہ اگر وہ اپنا وعدہ، یہ وہ شخص جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا خیر خواہ ہے، تو آپ کو وہ خیر کم سے کم اگر وہ دے بھی نہ سکے، کیونکہ مخلوق ہے آپ کی طرح، لیکن آپ کو تسلی تو ہوگی کہ اسے وعدہ کیا وعدہ پورا تو کرے گا، کیونکہ وہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کن سے وعدہ ہے؟ تم میں سے مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ دین میں خلافت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس طریقے سے تم لوگوں سے پہلے کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور دین کا تمکین اور نفاذ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تمہارے لیے آسان کر دے گا اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر، اس دین کا نفاذ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں. شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن و امان کی حالت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، خوف ختم ہو جائے گا اور امن و امان اس خوف کی جگہ کر لے گا. یہ تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کب پورا یہ وعدے پورے ہوں گے؟ ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تین وعدوں کو ایک شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مخلوق یا مسلمان، کیونکہ وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ الذین آمنوا منکم، مومنوں سے. یاد رکھیں، یہ وعدہ کافروں سے نہیں ہے، یہ وعدہ مومنوں سے ہے. ایک شرط سے جوڑ دیا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم اس شرط کو پورا کرو تو پھر میرا وعدہ پورا ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیا آج ہم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے، اس شرط کو پورا کیا ہے؟ سوال، جواب، نہیں، امت نے نہیں کیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بہت کم ہی لوگ ہیں جو شرک کو سمجھتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں. اکثر لوگ جھگڑالو ہیں، کہتے ہیں شرک تو نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث میرے مدد فرمائیے، کہاں شرک ہے، یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں. سبحان اللہ، ابو جہل کیا کہتا تھا؟ میرے بھائیوں، کوئی فرق ہے دونوں کو، آج کے مسلمان کے اس قول کے اور اس زمانے کے ابو جہل ابو لہب کے اس قول پہ؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، یہ تو ہمارے وسیلہ ہیں. کوئی فرق ہے میرے بھائی؟ آج امت اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، آج جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں خلافت چاہیے، زمین پر خلافت، ہمیں اللہ تعالیٰ خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، خلافت ضروری ہے، لیکن راستے اور اپناتے ہیں خلافت پانے کے لیے. ایک ہی راستہ میرے بھائی، شرک کو مٹاؤ، کوشش کرو، اور شرک میرے بھائی علم سے مٹتا ہے، شرک عمل سے مٹتا ہے، شرک جہاد سے مٹتا ہے، لیکن ان سب کی بنیادیں علم ہے میرے بھائیوں. آپ علم کے بغیر کوئی دعوت نہیں کر سکتے، آپ علم کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتے، آپ علم کے بغیر جہاد بھی نہیں کر سکتے. امت میں خلافت، اگر آپ اس روئے زمین پر خلافت چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے، شرک کو مٹاؤ. جو لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم شریعت کے نفاذ چاہتے ہیں اس زمین پر، نفاذ چاہتے ہیں، شرک کو مٹاؤ، یا شرک کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش تو کرو، کوئی جد جہد تو کرو. آج خوف اور ہراس ہے، اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، شرک کو مٹاؤ، یا شرک کو مٹانے میں ان کی مدد کرو جو شرک کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جو اس شرک کو مٹانا چاہتے ہیں، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں. اگر یہ شرط پوری نہیں کر سکتے ہو، یہ بھاری ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے تمہارے لیے، پھر تو ذلت سے نکلنا بھی مشکل ہے اور ناممکن ہے تمہارے لیے. وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سچ ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، ہم شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ ہمارے گناہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر برسے. شرک جیسا بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، ہم اس کے ارتکاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور انگلیاں اٹھتی ہیں یا تو حکمرانوں پر، یا تو کافر دشمن پر، یا امریکہ پر. میرے بھائی، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہماری ذلت، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ ان کو مسلط کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک ہوا ہے، شرک جیسا گناہ امت میں ہوا ہے، ورنہ امریکہ کی طاقت، فرعون کی طاقت کے سامنے کیا ہے؟ ظالم حکمران حجاج جیسے ظالم نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیا ہے تو ان کا بھی خاتمہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ وعدہ حکمرانوں سے نہیں کیا جا رہا، یہ وعدہ مومنوں سے کیا جا رہا ہے. اے مومن، اگر تم مومن ہو تو سمجھو، یہ شرط پوری کرو اور عزت اور کامیابی سے اپنی زندگی گزارو، زندگی بسر کرو. لیکن کون ہے جو سوچے اور سمجھے؟ فہل من مدکر، کوہے نصیحت پانے والا، کوہے سوچے اور سمجھنے والا. دوسرے نمبر پہ جو شاہد ہے ہمارا، السحر، جادو. اور جادو آپ جانتے ہیں کہ مہلک گناہوں میں ہے, مہلک گناہوں میں سے ہے, اور جادو وہ انسان کرتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں درندے ہیں, حقیقت وہ انسان نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی بری صفات آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس جادوگر میں موجود ہیں یا ان لوگوں میں موجود ہیں جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. تو جادو ہلاک کر دینے والا عمل ہے, ہلاک کر دینے والی مصیبت ہے. اور مشکل یہ ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ مصیبتوں سے بھاگتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جن کو لوگ خریدتا ہے, شرک کو خریدا جاتا ہے, جادو کو خریدا جاتا ہے. پیسے دے کے ہلاکت کو خریدتے ہیں بعض لوگ. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تعویذ لینے جاتے ہیں, شرک سے بھرا ہوتا ہے, جادوگر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں پیسے نہیں لیتے, ہم کچھ نیچے ڈال دیتے ہیں جا نماز کے, تو کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھے لوگ ہیں, بڑے بزرگ لوگ ہیں, کتنی مدد کرتے لوگوں کی, لوگوں کے کام آتے ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے. جو انسان کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اس کی جزا خیر تو نہیں ہو سکتی کم سے کم قیامت کے دن, نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہے اور آخرت میں وہ ذلیلوں کا بھی ذلیل ہے. جادو دوسرے نمبر پہ اس لیے ہے کہ بعض جادو میں شرک نہیں ہوتا. جس جادو میں شرک ہے تو وہ پہلے نمبر پہ ہے, اور جو جادوگر یا جس جادو میں شرک ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی حق تلفی کی ہے, نافرمانی کی ہے شرک جیسے گناہ کے ارتکاب کر کے, اور مخلوق کے حق میں بھی حق تلفی کی ہے, ان کے حق کھا کے ان کو تکلیف دے کے, اور اپنے نفس پر بھی ظلم کیا ہے. تو جادو میں تینوں قسم کے ظلم موجود ہیں, اس لیے جادو بدترین گناہ ہے. شرک بھی ہے, نفس پر ظلم بھی ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک بھی ہے اور نفس پر ظلم بھی ہے, کہ صرف جیسا گناہ اپنے نفس پر کر رہا ہے, اور تیسرا مسلمان بھائیوں پر بھی ظلم ہے کہ ان کو تکلیف دینا, بیمار کرنا. اور یاد رکھے, جادو سے دین جاتا ہے, جادو سے مال ضائع ہوتا ہے, جادو سے جان جاتی ہے, جان ضائع ہوتی ہے, جادو سے عزتیں جاتی ہیں, جادو سے عقل بھی جاتی ہے. یہ پانچ ضروریات ہیں, یہ پانچ بنیادی ضروریات ہیں جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, اور دین اسلام کو بطور دین اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے. اب ذرا غور کریں, دین اسلام ان پانچ ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ پانچ ضروریات ہر انسان کے لیے, بقا کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کا بقا نہیں ہے. کون سی ہے؟ سب سے پہلے دین, دین کی حفاظت. دین ہے تو سب کچھ ہے, دین نہیں ہے تو پھر باقی پانچ چاروں کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دنیا تو ویسے فانی ہے, ہمیشہ کی دنیا کے لیے دین کی ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے دین ہے, اور جس کا دین نہیں اس کے نہ تو جان ہے, نہ مال ہے, نہ عزت ہے, اور نہ عقل ہے. تو دین سب پر مقدم ہے. نمبر دو, جان. جان ہے تو جہان ہے. تو جان کی حفاظت, نفس کی حفاظت دینی مقصد ہے, اسلام کا مقصد ہے. کیسے حفاظت کی جاتی ہے؟ قتل کو حرام کر دیا. صرف قتل کو حرام نہیں کیا, بلکہ مسلمان بھائی کے سامنے کسی لوہے کو بھی آپ اشارہ نہیں کر سکتے, کسی لوہے سے بھی آپ اشارہ نہیں کر سکتے, حرام ہے. ہر وہ راستہ جو قتل کی طرف جاتا ہے اس کے صدباب کے شریعت میں.
چغل خور کو حرام کیوں کیا ہے؟ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل ہو سکتا ہے. غیبت کو حرام کیوں کیا ہے؟ ہر اس راستے کا سدے باب کیا ہے جو قتل کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سبحان اللہ لوگ قتل کرتے ہیں. برحال قتل پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد قتلی کی بات ہوگی جادو کے بعد. لیکن جادو میں قتل بھی ہوتا ہے، تو جادو سے دین کی حفاظت ہوتی ہے کیا؟ دین بھی گیا اور جان بھی گئی، کیونکہ جادو سے قتل بھی ہو سکتا ہے. نمبر تین، مال، مال کی حفاظت. شریعت نے مال کی حفاظت کو مقصد بنایا ہے، اور مال کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. سود نہ کھاؤ، کیوں؟ سود حرام، مال ضائع ہوتا ہے. اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، مال ضائع ہوتا ہے. صدقات اور خیرات دو، مال میں برکت ہوتی ہے. تو مال کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مال کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال نہ خرچ کرو، ضائع ہوتا ہے. اور جادو میں مال ضائع ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال ضائع ہوتا ہے. چوتھے پر، نسل کی حفاظت. نسل، انسان کی بقا نسل سے. ہمارے بچے، ہم کسی کے بچے ہیں، ہمارے باپ دادا کسی کے اور بچے، تو یہ نسل کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت کی ہے. زنا کو حرام کیا ہے، ورنہ سب مکس ہو جاتے نا، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بچہ، کیا پتا ہوتا؟ جانوروں کی طرح، جانوروں کو پتا ہے کہ کس کا باپ کون ہے، کون سا گدھا یا کون سا جانور، کوئی پتا نہیں ان کو. سب باپ بیٹے، بہن بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں. کیونکہ نسل کی بقا، نسل کی حفاظت جانور کے لیے نہیں ہے. ہاں، اس جانور کی بقا کی ضروری ہے کہ گدھا ہے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، پھر گدھا ہوگا، پھر گدھا ہوگا، آخر تک گدھے کا ہونا ضروری ہے. لیکن عزت اور نسل کی بقا ان کے لیے، اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کیونکہ اشرف مخلوقات ہے، تو انسان کی بقا کے لیے عزت کی بقا، عزت کی حفاظت ضروری ہے. زنا کو حرام کر دیا، بلکہ زنا کی طرف ہر راستے کا سدے باب کیا. زنا کی طرف جانے والے ہر راستے کا سدے باب کیا. آپ غیر محرم عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتے، حرام ہے. عورت کو حکم دیا حجاب کرو، پردہ کرو. کیوں؟ عورت اپنے آپ کو کیوں چھپائے؟ تاکہ زنا نہ ہو. تو ہر اس راستے کا سدے باب کیا، اس ہر اس راستے سے روکا جو زنا کی طرف جاتا ہے، جو اس ضرورت کے خلاف ہے، جو اس ضرورت کو پامال کر دیتا ہے. چوتھے نمبر، پانچویں نمبر پہ عقل. اگرچہ جان کے بعد عقل کی باری ہے، تو میں نے عقل کو آخر میں اس نہیں بیان کیا، عقل سب سے آخر میں نہیں، جان کے بعد عقل ہے. بہرحال عقل کی حفاظت، شریعت نے، شریعت کا مقصد ہے کہ عقل کی حفاظت ہو. کیسے؟ شراب کو حرام کیوں کیا؟ عقل ضائع ہوتی ہے. وہ شراب، جب شراب پیتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ زنا بھی کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی بھی کرتا ہے، پھر وہ شرک بھی کر سکتا ہے، بدعت بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. عقل، وہ عقل جانتے کیوں کہا جاتے؟ عقل شیء، کسی کو باندھنا. عقل نے انسان کو باندھا ہوا ہے کہ انسان کو ہتھکڑی لگی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے یہ کہا جائے کہ یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. تو اس عقل سے انسان کی پہچان ہے. عقل انسان کو قابو میں رکھتا ہے. جادو سے کیا ہوتا ہے؟ پاگل لوگ ہو سکتے ہیں، تو جادو سے عقل بھی جا سکتی ہے. تو جادو دین، جادو ان پانچ ضروریات کے منافی ہے، اس لیے جادو بدترین عمل ہے. تیسرے نمبر پر، وہ قتل نفس سے حرم اللہ بالحق. کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، یعنی جس قتل کرنے کو حرام کیا ہے، الا ایک حق کے ساتھ. یہاں پر قتل ہے جس کو حرام کیا گیا ہے، حق الا یہ کہ اس کا حق قتل کرنے کا تب جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال معاملات متعلق جو کیا جائے گا، قتل کے متعلق ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں، کہ انسان کوشادہ ہے، کوشادہ حالت میں ہے، جب تک قتل نہیں کر، جب وہ قتل کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قتل کرنے والا انسان قیامت کے دن آئے گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقتول آئے گا قیامت کے دن، ایک ہاتھ میں اس کا سر ہوگا اپنا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ تعالیٰ سے پوچھے سے مجھے قتل کیوں کیا ہے؟ جواب دینا پڑے گا. اور جو لوگ آج خود کچھ حملہ کر کے ایک نہیں دس لوگوں کو قتل کرتے ہیں، صرف قتل نہیں بدترین قسم کا قتل، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے زمین سے اٹھائے جاتے ہیں یا دیواروں سے کھرچے جاتے ہیں، قیامت کے دن آئیں گے یہ لوگ اور نہ جانے ان کے گربانوں میں کتنے ہاتھ ہوں گے، اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا قصور کیا تھا، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اس قاتل کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. وہاں پہ وہ جانتے ہیں اس نے کس کو قتل کیا، اس بم بلاسٹ سے جانتے ہیں وہ کس کو قتل کیا ہے، اس نے نہ ان کا نام جانتا ہے، نہ ان کی شکل صورت جانتا ہے، نہ ان کو پہچانتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے. اس کو تو خواب دکھائے گئے تھے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ کون سی جنت ہے جو سینکڑوں لاشوں کی گردنوں کو پھلانگ کر تم نے حاصل کرنی ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ یہ رحمان کی جنت ہے؟ تو قتل میرے بھائیو قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال توحید کے متعلق، عبادات میں نماز کے متعلق، معاملات میں قتل کے متعلق. تو جس نے کسی کا بھی ناجائز قتل کیا ہے تو اس جواب کا تیار ابھی سے کر لے. حرم اللہ، ہر جان کو اللہ تعالی نے حرام کر، اس کا قتل حرام ہے، ہر جان محفوظ ہے، الا یہ کہ وہ جان، وہ شخص کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرے کہ اب اس کا خون حلال ہو گیا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، مرتد، جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان، اسلام قبول کرنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اب اس کا خون معاف ہو گیا، حلال ہے، کافر کا خون حلال ہے، مرتد ہو گیا. نمبر دو کون سا ہے؟ جس نے قتل کیا، قتل کے بدلے قتل، جس نے قتل عمد جان بوجھ کے قتل کیا، اور اسے قتل ثابت ہو گیا، اب جان کے بدلے جان، النفس بالنفس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تیسرا کون سا؟ جادوگر نہیں، شادی شدہ شخص جو زنا کرتا ہے، زان المحصن، شادی شدہ شخص اگر زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے گواہوں سے یا اعتراف سے کہ خود اقرار کر لے، تو اس کی سزا موت ہے، اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تین ہیں، ان کے علاوہ نفس کا قتل کرنا حرام ہے. اور کافر دو قسم کے ہیں، جو جنگی کافر ہے، حربی کافر ہے، اس کی جان کی کوئی حفاظت نہیں ہے، اس کا خون حلال ہے، لیکن جہاد میں ایک منظم طریقے سے، کیونکہ جہاد ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم پر قائم ہے، کیونکہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت بغیر شروط کے، بغیر ارکان کے، بغیر واجبات کے نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت دیکھ، نماز، روزہ، حج، عمرہ دیکھ لیں آپ، سب کے شروط شرائط ہیں، ارکان اور واجبات ہیں، ایک طریقہ ہے، صفت ہے. آپ نماز مرضی سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں نماز نبوی، تو ہمیں جہاد بھی جہاد نبوی کرنا چاہیے. دوسرے قسم کے کافر جو ہیں وہ غیر حربی ہیں، جو جنگ پر نہیں تلے، اور یہ تین قسم کے ہیں. معاہد ہیں جن سے عہد کر دیا گیا ہے، اور عہد حکمران وقت کرتا ہے، یا مستعمن ہیں جو امان میں کسی کی پناہ میں آئے ہیں، یا ذمی ہیں، اہل ذمہ جسے کہتے ہیں. یہ وہ کافر ہیں جو مسلمان زمین پر رہتے ہیں، اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن مسلمان ان سے وہ حفاظت طلب کرتے ہیں اور وہ جزیہ دیتے ہیں تاکہ اس زمین پر رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں. تو مسلمان ان کی حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ عام مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. مرتد, مرتد جو اسلام قبول کرنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو جائے, کافر ہو جائے. نمبر چار, وہ اکل الربا, سود کھانا. سود مہلک گناہ ہے, ناکامی کا راستہ ہے, بحران کی سب سے بڑی وجہ ہے, معاشی بحران جو ہر زمانے میں ٹوٹ پڑا ہے اس روئے زمین پر. آج کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سود, سود خوری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کو نہیں چھوڑتے تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور جن کے خلاف اللہ تعالیٰ جنگ کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرے, وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سب سے کم درجے کا سود, سب سے کم درجے کے سود کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے, جو گناہ اس شخص کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس شخص کو ملے گا جو سب سے کم سود کھاتا ہے. سلام اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس زمانے میں قیامت کے دن یعنی گناہ تولے جائیں گے, تو جس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے, گناہوں کا بھار جو اپنے کندھوں پر اٹھا کے آئے گا اتنا ہی گناہ, اتنا ہی گناہوں کا بھار وہ انسان اٹھا کے آئے گا جس نے سود کھایا ہے کم سے کم درجے کا. میرے بھائی سود لعنت ہے, اور نہ جانے کتنی لعنتی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو آج تک بھی سود کھا رہے ہیں, جو جنگ پر تلے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جن کو پرواہ نہیں کہ زنا ماں کے ساتھ کرنا ہے یا کسی اور عورت کے ساتھ کرنا ہے, یا ضمیر مر چکے ہیں لوگوں کے بھی. کافر سود کھاتا ہے کیونکہ وہ کافر ہے, اس کے دل پر کفر کی میل جمی ہوئی ہے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان سود کھاتا ہے. ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کو سننے کے باوجود بھی سود کھاتا ہے, بھی مرنے کے بعد اس مال دولت کا کیا کرو گے, کیا منہ دکھاؤ گے اپنے خالق ذوال جلال سبحانہ و تعالیٰ کو, کون سا منہ لے کے جاؤ گے, کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کم ہے؟ جس گھر میں رہتے ہو, جن بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو, جس سواری پر سوار ہوتے ہو, جس آفس میں کام کرتے ہو یا جس جگہ پہ کام کرتے ہو, کیا تمہیں ساری زندگی دنیا کی ساری خوشیاں نہیں ملی ہوئی؟ آپ کس خوشی کی تلاش میں ہو؟ کب تک ان خوابوں کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کب اس دلدل سے نکلو گے؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ سوال کر دے کہ میرے بندے میں نے کہا تھا میرے خلاف جنگ نہ کرنا سود کھا کے, تم نے سود کیوں کھایا ہے, کیا جواب دو گے؟ اور مشرک سے کیا سوال کرے گا؟ میرے بندے میں نے کہا تھا کہ میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا, تم نے شرک کیوں کیا ہے, کیا جواب ہوگا؟ پانچویں نمبر پہ اکل مال الیتیم, سود سے منع کیا مال کی حفاظت کے لیے, اور مال تو انسان کی ضرورت ہے، اس دنیا کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے. اسی معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو سب سے کمزور ترین لوگ ہیں، اور وہ ہیں یتیم. یتیم، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا یتیم کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد جس کا والد ہے وہ یتیم نہیں ہوتا. اچھا، یتیم کیونکہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی حفاظت بھی دینی مقصد ہے، اور جو یتیم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ناکام ہے، ہلاکت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کی زندگی میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا. اچھا، یتیم کے مال کو جلانا جائز ہے؟ کھانا تو جائز نہیں ہے، جلانا جائز ہے؟ یتیم کے مال کو لے کے کسی کو تحفے میں دینا جائز ہے؟ یتیم کے مال کو لے کے فیکٹری بنانا جائز ہے؟ یتیم کے مال کو لے کے کسی اور چیز میں صرف کرنا جائز ہے؟ بھائی حدیث میں تو عقل ہے، کھانا ہے. اہل الظاہر نے کہا صرف کھانا حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے، کیونکہ ظاہری لفظ کیا ہے؟ عقل مال الیتیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی بات فرمائی ہے، اس لیے جلانا حرام نہیں ہے. پہلے ایک انسان آتا ہے یتیم مال کو جلا دیتا ہے، یہ یتیم کے مال کو کسی اور کام میں، کسی کو تحفے میں دے دیتا ہے، یہ حرام نہیں، لیکن یتیم کو مال کو کھانا حرام ہے. کتنی بڑی غلط فہمی ہوئی. دوسری بات، پھر عقل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کا بلند درجہ عطا فرمائے ہیں. عام طور پہ جو یتیموں کی رکھوالی کرتے ہیں وہ یتیم کا مال کھاتے ہیں، اس لیے کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کھانا سب سے بڑی وجہ ہے. اگر یہ دوسری وجوہات بھی موجود ہیں، لیکن کھانا سب سے بڑی وجہ. جو چوری کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ کھانے کے لیے کرتا ہے کہ نہیں؟ پچھلے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے جو امیروں کی چوری کر کے غریبوں کو کھلاتے تھے. امام ابو حنیفہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بھائی، کہ امام صاحب، فلان چور ہے، وہ چوری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس چوری میں مجھے ثواب ملتا ہے، کیسے؟ وہ کہتا ہے میں ایک چوری کرتا ہوں، مجھے ایک گناہ ملتا ہے، جب جو چوری میں کرتا ہوں وہ غریبوں میں میں بانٹتا ہوں، صدقہ میں دیتا ہوں، تو ایک کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک گناہ دس میں سے کم ہو گیا، نو تو باقی بچے. حساب دیکھیں بھائی لوگوں کا. امام صاحب نے فرمایا اس شخص کو کہہ دو کہ جو تم نے چوری کی ہے وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اب وہ مال حرام ہو گیا ہے، اور حرام مال کو صدقے میں دینا صدقہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ لیا جائے. اس کی مثال، اگر آپ کتے کو ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں، تکبیر پڑھیں، کیا حلال ہو جاتا ہے وہ کتا؟ حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے حرام مال کا صدقے میں دینا باعث ثواب ہے، تو اسے جا کے یہ کہہ دو کہ حرام مال کھانے کا گناہ تمہارے سر پر لکھ دیا گیا ہے، اور جو تم نے صدقہ دیا ہے اس کا ثواب ملا نہیں، تو باقی بچا ایک گناہ. تو مال کے یتیم کا کھانا، کھانا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کھانا زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں، اگرچہ محرمات، مال کے یتیم کو غلط استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا، فائدے کے لیے، یتیم وہ شخص ہے عربی زبان میں جس کا باپ نہیں، بلوغ سے پہلے، جس کی ماں نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم نہیں ہے، کہتے کیا ہیں؟ العجی، عجی. اچھا، جس کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں اللطی، لطی دونوں نہیں ہیں، عجی ماں نہیں، یتیم باپ نہیں. اچھا، یہ تو انسانوں میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے، اور پرندوں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ سوال، جانور میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہیں، کیونکہ جانور کی ہلاکت تب ہوتی ہے جب اس کی ماں نہیں ہوتی. تو جانوروں میں جس کی ماں نہیں وہ یتیم. اچھا پرندوں میں دایاں ہاتھ، پرندوں میں کون یتیم ہوتا ہے؟ جی جس کی ماں نہیں، نہیں جس کا باپ نہیں، نہیں جس کے دونوں نہیں. پرندوں میں یتیم ہو ہوتے جس کے نہ ماں ہو نہ باپ، نہ ماں ہو نہ باپ ہو. یہ فائدے کے لیے تھا. نہیں جانوروں میں، انسانوں جس کا باپ نہ ہو. اجی، اجی کہتے ہیں. اللطی، لطی، لام وا یا. والتولی یوم الزحف، چھٹے نمبر پہ، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کافروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہوئی، ڈر کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. ہلاکت ہے، کب تک زندہ رہو گے؟ ایک سال، دو سال، دس سال، بیس سال، پھر مرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر جاتے تو شہید کہلاتے ہیں، اب پیٹ پھیر کر بھاگے ہو، مر گئے ہو تو بدکار انسان ہو. موت تو ویسے ہی آ گئی ہے، فرق کیا پڑا؟ دس سال اور زندہ رہ گئے. وہی مصیبتیں ہیں، وہی دنیا کی جھنجھٹ ہے، وہی کبھی خوشی کبھی غم. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو دس سال جو مزید زندہ رہے ہو، وہی انہی دس سالوں کے جیسے یا بیس سالوں جیسا تھا جو پہلے زندہ رہ چکے ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ سر کٹتا ہے اور جان جاتی ہے تو جانتے ہیں کہاں پر جگہ ہوتی ہے؟ عرش کے نیچے قندیلے ہیں، گھونسلے بنے ہوئے ہیں. عرش کے نیچے خوبصورت لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر پرندے رہتے ہیں، سبز پرندے. سبز پرندوں کے پوٹوں میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں. یہ شہید ہے. پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اگر دین کے لیے بھی نہ ہو، کتنی برا عمل ہے، معیوب ہے کہ نہیں؟ کافر بھی معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کون سا مرد ہے یہ. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو، توحید کے لیے ہو، تو پھر تو کیا کیا، پھر ہم اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں؟ برائی کا لفظ تو چھوٹا ہے، پھر یہی ہلاکت کا لفظ ہے. اجتنب السبع الموبقات، یہ موبق عمل ہے، ہلاکت کے شدید ترین عمل ہے جو ہلاکت کے دلدل میں انسان کو غرق کر دے. اور اس سے جہاد سے مسلمان، معاشر مسلمان، امت کی بقا ہے، دین کی بقا ہے. میں پانچ ضروریات کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیں اس پوری حدیث میں ان پانچ ضروریات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. آخر میں ساتویں نمبر پہ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن عورتوں کو قذف کرنا، ان پر زنا کی تہمت لگانا. قذف، زنا کی تہمت لگانا. محصنات، محسن عورت. محسن عورت کے دو معنی ہیں، ایک تو شادی شدہ عورت، محسن کہا جاتا ہے شریعت کے الفاظوں میں، اور دوسری وہ عورت جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، پاک دامن عورت، اسے بھی محسن کہتے ہیں. اچھا، تیسرا لفظ ہے الغافلات. غافلات، جو غافل ہیں، جو پتہ نہیں زنا ہوتا کیا ہے، کسی زنا کی تہمت لگائی وہ کہتے ہیں زنا ہوتا کیا ہے، غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بدکاری ہوتی کیا ہے، کبھی سنا ہی نہیں بدکاری ہوتی کیا ہے، تو جانے گے کیسے. اور چوتھا ہے المؤمنات، مؤمن ہو کافر نہ ہو، قذف ہو، محسن عورت کا ہو، غافل ہو اور مؤمن ہو، تو یہ چار شرطیں ہیں. آج اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارے معاشرے میں کتنی مؤمن عورتیں ہیں جو نہیں جانتے بدکاری کیا ہوتی ہے، جانتے وجہ کیا ہے؟ یہ مصیبت جو ہمارے گھروں کے اندر ہے. پہلے ٹی وی تھا، مشکل سے جان چھوٹی ہے، اب ڈش آ گیا ہے، فلم یا ڈراموں میں ہوتا کیا ہے، لو سٹوریاں ہوتی ہیں اور نہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آج تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ پیار ہوتا کیا ہے، کہ پیار کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے، اس پیار محبت کے لیے لڑکی گھر سے کیسے بھاگتی ہے، اس پہ ہیرو ہوتا کون ہے، ہیروئن ہوتی کون ہے. وہ ہیرو ہی نہیں جس کی گرل فرینڈ نہ ہو، وہ ہیروئن ہی نہیں جو خوبصورت نہ ہو اور وہ اس ہیرو کی گرل فرینڈ نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں اور مائیں ہیں جو نہیں جانتی زنا ہوتا کیا ہے. جس معاشرے کو ہم نے بگاڑا ہے اسے درست بھی ہم نے ہی کرنا ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ترس کھائیں اپنے اوپر، اپنے اوپر نہیں اپنے بیوی بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر، ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کے درس میں تقریباً 20 کے قریب فوائد ہیں، وقت باقی نہ رہا، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس عظیم حدیث کے جو فوائد ہیں وہ بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.